السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيصلون ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھیں، درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، پوری بات ذہن میں رکھیں. درمیان میں جگہ کا خالی ہونا دو نقصان دیتا ہے. ایک نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلوب میں جمع ہونے لگتا ہے، اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کے درمیان جگہ خالی ہو تو شیطان ان کے قلوب میں وہاں بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے. ان وسائل و اوہام کی وجہ سے سامع کی، سننے والے کی توجہ متکلم کی طرف نہیں ہو، بولنے والے کی طرف نہیں. جب سامع کی توجہ مکمل نہیں ہوتی تو پروردگار عالم وہ باتیں لخا نہیں فرماتے جو طالب کے لیے لخا فرماتے. تو طلب کی علامت یہ ہے کہ درمیان جگہ خالی نہ رکھی جائے. ہمیشہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہاں تو نہیں پڑتی الحمدللہ، لیکن میں نے آج اس لیے سنا کیا کہ اندر بھی ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اس کا سو نقصان پڑے. ایک ہی عدم توجہ ہو جاتی ہے اور ثابت کی وجہ، اور عدم توجہ کی وجہ سے ہم کاڑا کی جانب سے یہ جو ہوتا ہے اس میں طالب کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. توجہ ہے تو اللہ پاک وہ بات عطا فرماتے، توجہ نہیں ہے تو پھر اللہ پاک بھی چھوڑ دیتے ہیں بندے کے حال. ہمارا مضمون چل رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے اسماء حسنا میں اللہ پاک کے مبارک نام، ان میں ایک نام ہے المؤمن. ترتیب میں آج اس نام کا، اس مبارک کا تذکرہ کرنا ہے. چونکہ عاشورہ بھی قریب ہے، ساتھیوں کے ذہن میں اس وقت رہے دو چار منٹ اس سلسلے کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے مضمون کو اس کے طرف کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کیا ہے. دسویں محرم تھا جس کو عاشورہ کہتے ہیں، دسواں عاشر سے. اس کا تعلق شہادت حسین سے ہے رضی اللہ عنہ کے قتلے سے. حدیث شریف میں بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرما ہوئے، تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں، دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو یہودیوں نے جواب یہ دیا: محمد اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فرعون اور کارندوں سے، فرعون کے کارندوں سے نجات عطا فرمائی اور دریا کے پار فرمایا، اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے کارندوں کو اللہ نے ڈبایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ اس دن کو جس دن یہ عمل ہوا بطور تشکر کے اظہار شکر کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں اس لیے اس دن بھی بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے ہمارا جو تعلق ان کے ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس اعتبار سے ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اظہار تشکر میں ہم حق ادا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے جو معاملہ فرمایا اس کا۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور حضرت صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، ایک روایت۔ دوسری جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طریقہ تعبد میں اظہار عشق بارگاہ خداوندی اور تعالیٰ کے دربار میں اپنی عاجزی کا اپنی درماندگی کا اظہار کرنا، اس کو تعبد کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے طور اور تاریخ میں ہم سب سے مستثنی ہیں، سب سے جدا ہیں۔ کسی اور کا عبادت کا طریقہ اور ہمارا عبادت کا طریقہ جدا جانا، ہماری مستقل شریعت ہے جس کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے، ہم اس شریعت کے پابند ہیں۔ نماز شریعت محمدی نے جو دی ہم وہ ادا کریں، روزہ شریعت محمدی نے جو دیا ہم وہ رکھیں، زکوٰۃ کی ترتیب میں شریعت محمدی کا جو اصول ہے ہم اس پر چلیں، حج کے ادا کرنے میں طریقۂ محمدی پر مد نظر رکھیں گے، یہ شریعت محمدی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کرایا۔ طریقۂ تعبد میں کسی دوسرے مذہب کی تاریخ کی آمیزش نہ ہو جائے، اسی لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود ابھی، اس میں یہود کی مخالفت کرو، کیسے؟ صوموا قبل یوم او بعد، ایک دن پہلا روزہ رکھنے کے ساتھ یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کے ساتھ۔ اس کے بڑے فضائل آئے۔ تیسری جگہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، اس روزے سے کس اجر و ثواب کی امید رکھی جائے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے امید ہے اپنے رب تعالیٰ سے کہ وہ 1000 کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے ہیں تو ہم بھی زیادہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اور اس دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں یہود کی مخالفت بنی طور کی جائے کہ ایک دن پہلے اس کے ساتھ روزے کو شامل کر لیا جائے، پھر ایک دن بعد اس کو روزے کے ساتھ اس کے ساتھ روزے کو شامل کر لیا جائے عاشورے کے روزے کے ساتھ۔ یہ تو ہے مستند روایات، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اور بات ہے جس میں روایت کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن فضیلت کی چیز اور فضیلت کی چیز میں علماء کرام کے بات اصول یہ ہے کہ ضعف بے قابل قبول ہوتا ہے، عقیدہ نہیں بنانا اس کو۔ اگر کوئی آدمی دسویں محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر رزق میں توسع کر دے، خرچ میں وسعت کر دے، اللہ پاک سال بھر اس کے خرچ میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اس کو دینے میں ریاضی کا معاملہ فرماتے ہیں، دوسروں کو تو دینا ہے، ہر روز بھنڈی کھا لیتے تھے، ترکاری کھا لیتے تھے، کچھ تھوڑا سا سب کی طبیعت کے موافق ہو جائے، سب کے دل کو خوشی مل جائے، ایسا کچھ پکا لو تاکہ اظہار خوشی ہو جائے۔ یہ کب پہلے بیان کیا گیا؟ اسی لیے اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں، یا کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا کر دی جائے، جیسا دیکھو ادھر نواز رسول شہید ہو گئے اور یہ لوگ جو ہے مرتب غذائیں پکا کے کھا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ جن پر روزہ رکھنے کا ہے اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم روزے کا بھی اہتمام کریں اور شام میں اہل خانہ کے ساتھ توسع کا بھی معاملہ کر لیں تاکہ دونوں باتوں کو جمع کرنے والے ہو جائیں، روایات جمع ہو جائیں۔ ایک تو بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمیں عاشورے کے دن کیا کرنا چاہیے، क्या नहीं करना चाहिए इसको ध्यान में रखें। ये एक मुस्तकिल मज़मून है, तारीख के एतबार से मज़मून है, रिवायात हदीस के एतबार से मज़मून है, सीरत के एतबार से मज़मून है, अहले बैत अत्हार से मुतअल्लिक मज़मून है। बहुत लंबी लंबी बातें हो सकती हैं लेकिन मैं वो नहीं सुना रहा हूँ। अपने मज़मून की तरतीब को कायम रखने के लिए इशारात की ज़बान में एक बात ध्यान में रखें। जहाँ हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मामला दरपेश हुआ तो बहुत से लोगों ने सीना कोपी के और मातम और अपने जिस्म को लबोलगान कर देना और अपना सर पीटना और बालों में मिट्टी डालना और कपड़ों को फाड़ देना, इस तरीके को राइज किया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये तरीका दौरे जाहिलियत में था। दौरे जाहिलियत में यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्रे अर्ज़ पर अभी ताज नबूवत से सरफराज नहीं फरमाए गए थे। इस कुर्रे अर्ज़ पर हालांकि आप कब आते पहले से नबी ज़ुहूर में जिसमें मोहम्मदी को ताज नबूवत से सरफराज नहीं किया गया था उससे पहले के दौर को दौरे जाहिलियत कहते हैं। तारीख के अल्फाज इस दौर में सीना कोपी करना, मातम करना और इजहार गम के लिए अपने लिबास को फाड़ना और अपने सर में मिट्टी को डालना, जनाजे के साथ उसके ताल्लुक को जाहिर करता नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अलाकिन रसूम अलजाहिलियत तक्तफद मिन मौदूआ, मैंने जाहिलियत की जितनी रस्में हैं उन्हें अपने खत्मों तले रौंद दिया है, अब कोई उसे दोबारा जिंदा ना करे। तो इसका ताल्लुक इजहार गम का ये तरीका हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर जाहिलियत का तरीक कहकर अपने हुजूम में मेहमानत से उसको रौंदा है। तो हमें चाहिए कि इस तरह के किसी अमल में शिरकत ना करें जिसमें ऐसे आमाल हों जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ, ये आंखों में दिखने वाली चीज। कुछ चीज़ें इल्म से नज़र आने वाली होती हैं, इसको जहन में रखें। ये नहीं करना है, जो रसूम बताए गए हैं उसमें नहीं पढ़ना। वो गम हमारे सीनों में है, वो दर्द हमें है, वो एहसास है कि वो मुबारक हस्ती इसको लेकर से चली गई, रुख्सत फरमा गई, जो इस कायनात ही को नहीं बल्कि आसमानी दुनिया में मलकूत में और अम्बिया में और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, हमको उनसे सबसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन तरीके के अतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की खिलाफ वर्जी ना हो हम ये इंतज़ाम करें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इस वाक़े के आड़ में हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को मौलिद इल्ज़ाम ठहराते हैं और उनके साथ नारवा सलूक करते हैं और अपनी गंदी जबानों के हक में निकालते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ इसलिए कि कुरान उन लोगों को अक्ल से आली और खाली कहता है। अला इन्नहुम सुफहा वलकिन ला यअलमून, वो नहीं जानते लेकिन हकीकत में वो खुद बेवकूफ़ हैं जिन्होंने सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हुए बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब सिर्फ एक बेवकूफ़ यानी जिसकी अक्ल में फुतूर हो वो लफ्ज़ कहा जाए तो अल्लाह पाक कहने वाले कि अक्ल में फुतूर है ये कह रहे हों, तो फिर ज़रा सोचो तो सही जो हजरत सहाबा पर लानत करे कि उसके ईमान के साथ जो ताल्लुक हो सकता है, खुलफ़ाए राशिदीन के साथ लानत करे तो क्या उसके ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। ज़मीन और आसमान मिल जाएँ और इस बात की कोशिश करें कि हम मरतबे सहाबियत तक पहुँच जाएँ तो कसम रब्बे ज़ुल जलाल की अब कोई सहाबी नहीं बन सकते। तो कुछ लोग वो हैं जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन लोगों के बारे में अपनी ज़ुबान को दराज कर दें। वो जिस जमानत से ताल्लुक़ रखते हों हमें इससे कोई बहस नहीं, ना हम किसी जमात का नाम लेंगे نہ کسی کی طرف اشارہ کرے گی۔ آپ کو بس ایک سبق دیتے ہیں، وہ یاد رکھو جس دن کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہے، رسول ہیں، ہم اپنی زبان کو لگام لگائیں، اگر کوئی غلطی سے بھی اس فیصلہ تو ہم دامن اسلام سے کہیں نکل نہ جائیں، اس بات کا اندیشہ۔ جو لوگ ابو بکر عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے بارے میں عظمت ہو، محبت ہو، ان کی اطاعت ہو، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ و حفصہ، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکیزہ نفوس اور ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے خود انتخاب فرما کر حرم نبوت میں ان کو داخل فرمایا، اور پوری کائنات عالم انسانی کے لیے اللہ پاک نے ان کو کہا کہ یہ ام المؤمنین ہیں، یہ ایمان والوں کی ماں۔ جو ہماری ماں کو گالی دے، کیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنا ایک مشرب رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں جو بدتمیزی اور گستاخی کریں گے، ہم ان کا نہ ساتھ دیں گے، نہ ان کی تائید کریں گے، نہ ان کے کسی مربت رسم میں شریک ہوں، کیونکہ ان کی کسی کے رسم میں شریک ہونا ان کے تائید پر دلالت کرتا ہے۔ شریک ہونے کا مطلب ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہی مطلب ہوگا۔ جب کسی جنازے میں جاتے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر تمہارے غم میں ہم ساتھ ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب جس ماتم میں شریک ہونے چلے جاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے بہت سے اعمال میں معاملت ہو جاتی ہے، ساتھداری ہو جاتی ہے، جیسے اعمال جیسے حضرات صحابہ کے ساتھ گستاخانہ اور بمیش اور ان کے ساتھ نازیب کلمات کا کہنا، اس لیے ہمیں اس بات کو احتیاط ضروری۔ جہاں تک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو یزید کو اپنا جانشین بنانے کا مشورہ دیا تھا، یہ فساد اعوذ باللہ والعیاذ باللہ اہل کفر کفر نباشات کے تحت عرض کرتا ہوں کہ یہ فساد کی بنیاد ہے، فساد کی جڑ ہے، انہوں نے شیرہ لگایا ہے شیطان کا، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ہیں، جن کو اصحاب الشجرہ کہتے ہیں، جو بیعت الرضوان میں شریک ہوئے، جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحقیق کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تو ان میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، ان کی رائے دینا، کسی چیز کی رائے دینا، اس کا اختیار تو آپ کو بھی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب یہ کیا جائے تو اچھا ہوگا، ایسا بہتر ہوگا، یہ ہمارے زمانے کی ضرورت ہے، اگر اس کے مطابق یوں کیا جائے تو شاید بہتر ہو جائے۔ رائے دینا اور بات ہوتی ہے، حکم لگانا اور بات ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ نے رائے دی تھی، اور رائے بھی علت کی بنیاد پر دی تھی، اور انہوں نے علت بھی بیان فرمائی، تو ان کے رائے دینے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دل میں نعوذ باللہ کوئی خطور تھا، اور اگر کوئی ان کے ساتھ گستاخانہ کلمہ کہے گا خدا ہمارے اسلام سے کہیں نکل نہ جائے، اس کا اندیشہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جنگ جمل اور صفین میں مقابلہ آرائی کی وجہ سے لوگ غلطی کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری زبان کے اعتبار سے اگر کہیں یا مہذب زبان کے اعتبار سے کہیں، مہذب زبان میں برادر نسبتی کہا جاتا ہے، ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کون ہیں؟ رسول اللہ کی زوج مطہرہ اور مومنین کی ماں، اس اعتبار سے برادر نسبتی ہیں حضرت امیر معاویہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا لوگوں کے ذہن کے حساب سے بولوں، حضور کے سالے ہیں، سالہ کا لفظ سمجھتے ہیں، گالی نہیں کرو، رشتے کے اعتبار سے ہم جس کو سالہ کہتے ہیں، بی بی کا بھائی، ام حبیبہ کے بھائی امیر معاویہ ہیں، برادر نسبتی، سالے ہونے کا تعلق ہے۔ اور یہ ام حبیبہ اور امیر معاویہ ابو سفیان کی اولاد ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ذریت میں سے۔ یہ بھی صحابی صحابی کے بیٹے ہیں. پھر دوسری بات, اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ اتاری ہے اور یہ ان کی شان میں اترا ہے جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے. کرام ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں جن کے ہاتھ قرآن کے لکھنے والے ہیں. کاتبین وحی, جب اللہ کی جانب سے کوئی پیغام اترتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما کر لکھواتے تھے, تو اس وقت قرآن کے لکھنے والوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہو کرام امبارا, ان کا ہاتھ چمکنے والا ہاتھ, تو بتاؤ تو صحیح ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کریں گے تو کیا قرآن کی مخالفت نہ ہو جائے گی؟ اے اللہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے, یہ کیسا چمکنے والا ہاتھ ہوگا, انہوں نے تو یہ غلطی کی اعوذ باللہ. یعنی ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں اپنے عمل سے کہ آپ کو نہیں نازل کرنا چاہیے تھا ایسی آیت, کیونکہ لکھنے والوں میں تو کرام امبارا ہمیں امیر معاویہ بھی شامل. اس لیے اہل سنت و جماعت کا مشرب ذہن میں رکھیں, ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے, کوئی بھی صحابی ہو, درجہ بندی کے اعتبار سے صحابہ میں مراتب میں بڑے سے بڑے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, یہاں تک کہ مقام صحابیت تو سب سے بلند صحابی ترتیب مراتب کے اعتبار سے حضرت خلفائے راشدین ہیں, پھر ان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر حضرت عمر فاروق ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, پھر علی بن مرتضیٰ ہیں, پھر اشعری مبشرہ, پھر اہل بیت الاطہار ہیں, پھر اشعری مبشرہ ہیں, پھر اس کے بعد میں مہاجرین ہیں, پھر اس کے بعد سابقون الاولون ہیں, پھر اس میں انصار ہیں, پھر سابقون الاولون ہیں, مہاجرین میں پہلے ایمان والے, انصار میں پہلے ایمان والے, پھر درجہ بندی کے اعتبار سے دوسرے ایمان والے ہیں. بعد اصحاب رجال فن رجال کے ماہرین کے پاس یہ ترتیب ہے بنی ہوئی کہ کون پہلے ہیں, اس کا رتبہ اور اس کا مقام مرتبہ بلند ہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. بشمول سب سے آخر میں ایمان لانے والے اس صحابی, تمام صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں, ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں کرتے. ارے صاحب پھر لڑ لیے نا, نعوذ باللہ, بڑے لوگ یوں سمجھانا چاہتے ہیں, جھگڑا تو ہوا نا, حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اس وقت تو مکے میں کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں, اس وقت تو مدینے میں کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں, جزیر عرب سے تو سب کو نکال دیا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے جن یہود و نصارہ من جزیرۃ العرب, جزیر عرب سے یہود و نصارہ کو نکالتا حربے کو, چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا کیا. ظاہر ہے کہ کوئی یہودی تو نہیں تھا, کوئی نصرانی تو نہیں تھا, کوئی بت پرست تو نہیں تھا, سب نکال دیے گئے تھے, تو تھے تو ایمان والے ہی تھے ہوں گے نا, اس بارے میں کیا کہتے ہو گے؟ یوں سوال کرتے ہیں لوگ. یاد رکھو حضرت صحابہ کے مابین جو معاملات ہوئے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اصول فقہ میں ایک بات لکھی ہے, مجتہد خطا کرنے والا, مجتہد ثواب کو پہنچنے والا. دو آدمی غور و فکر کرتے ہیں, ایک آدمی جس غور و فکر کے بعد نتیجے پر پہنچتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے, صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے, ایک آدمی غلط نتیجے پر پہنچتا ہے. مگر مجتہد کے بارے میں فقہ میں اصول یہ ہے کہ خطا کرنے والے مجتہد کو بھی ایک نیکی ملتی ہے, اور جو ثواب کر جائے یعنی کامیاب ہو جائے اپنے نتیجے پہ پہنچنے کے اعتبار سے, اس کو دو بڑا ثواب ملتا ہے. وہ صحابہ نے اگر ان سے خطا ہو بھی گئی اجتہاد کی تب بھی ان کو نیکی ملی ہے, تم توڑ کر اپنی زبان کو گندا کر کے کیوں ایمان سے نکلتے؟ ان کا مقام سمجھ میں آیا تھا, اجتہاد کرنا ان کا اپنا ملکہ تھا, ان میں قابلیت تھی, وہ صحابی رسول تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے, اور انہوں نے غلطی بھی کی تو ایک ثواب تو کمایا نا. لیکن ہم اگر غلطی کریں گے تو ثواب کمانا تو بہت دور کی بات ہے, ایمان میں کلاتے پڑ جائیں گے. اللہ کے صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ نہ زبان سے نکالیں, نہ کسی ایسے لفظ بولنے والے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف اور مشرب, کیونکہ یہ محرم الحرام ہی میں سارے واقعات سننے سنانے میں آتے ہیں, یہ باتیں پیش آتی ہیں, صحابہ کے بارے میں پھر بتا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں بدتمیزیاں کی جاتی ہیں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی کوشش گزار کر دوں. میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے. شہادت حسین سے متعلق تو بہت سے جلسے چلتے رہتے ہیں, ہم تفصیل کہیں اور سن لیں کسی اور بزرگ سے. اس موقع پر ہم اپنی ترتیب قائم رکھ لیتے. ہم اسماء حسنا کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں جناب عبداللہ مجدہو کا کہ اسماء مبارکہ ذکر کیے جا رہے ہیں. آج ترتیب کے اعتبار سے اس میں المؤمن کا ہمیں ذکر کرنا ہے. المؤمن, المؤمن کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اپنی ذات میں ذات خود معمون محفوظ ہو, دوسرے کو امن دینے والا ہو. اس میں ایک بات ذہن میں رکھے, خود معمون ہونا نفس و زوال کے اعتبار سے جس کو شان تنزیہ کہتے ہیں, حق تعالیٰ کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا کہ آگے چل کے میرا یا میری صفات کا کیا ہوگا, میرے کمالات کا کیا ہوگا. وہ محفوظ ہیں, وہ امن میں ہیں, ان کو کوئی نقصان کبھی نہیں آ سکتا, ان کو کوئی عیب کبھی چھو نہیں سکتا, وہ ہر اعتبار سے منزہ ہیں. جیسے السلام میں بتایا گیا تھا قریب قریب اس کے معنی المؤمن میں بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے لیے کہے جاتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ جیسے سلامتی دینے والے ہیں السلام میں بتایا گیا, ویسے ہی پروردگار عالم امن کے دینے والے ہیں, ایمان کے عطا کرنے والے بھی وہی ہیں. اس کے لغوی اعتبار سے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ آفات اور عذابات سے امن دینے والے. آفات اور عذابات, آفات جو آتی ہیں عذاب و جوارح کے مزاج کے بدلنے کی وجہ سے, یا انسان اور جنہ کے مزاج بدلنے کی وجہ سے. نمبر ایک, عذاب کب آتے ہیں جب انسانوں کے اعمال بگڑ جائیں, جب شیاطین کے اعمال بگڑ جائیں تب عذاب آتا ہے. دراصل یہ اللہ پاک کا ایک قدرتی نظام ہے جس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں, وہ المؤمن کے ذریعے سے چلتا ہے. عناصر جن کو ہم کہتے ہیں مادے کے اعتبار سے چار عناصر کے مرکب کو عالم صغیر کہا جاتا ہے. انسان سے اس کو تعبیر دیتے ہیں. انسان میں کیا ہے؟ آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہی ہے نا. کائنات میں کیا ہے؟ یہی چار چیزیں آپ کو نظر آئیں, آگ, پانی اور مٹی, ہوا. چاہے کائنات عالم کبیر ہو یا انسان عالم صغیر ہو, جب ان کے مزاجوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے یا وہ اپنے روش سے ہٹ جاتے ہیں تو نظام کائنات میں آفات رونما ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئے گا. زمین ہے, زمین کا مادہ ہے بستی کی طرف مائل رہنا. آگ ہے, آگ کا مادہ ہے بلندی کی طرف چلنا, اوپر کو اٹھنا. پانی ہے, اپنے بطون میں رطوبت کا رکھنا, ٹھنڈک کا رکھنا. ہوا ہے, اس رطوبت کو لے کے اڑنا, یہ ان کا مزاج ہے. اگر ہوا رطوبت کو اڑا کر نہ لے جائے تو بادل اپنے محل اور مقام تک نہیں پہنچے گا. بادل محل اور مقام تک نہیں پہنچے گا تو بارش نہیں برسے گی. بارش نہیں برسے گی تو کسان جو غلہ جوتتے ہیں, جو کھیت جوتتے ہیں, اس میں سے شجر نمودار نہیں ہوتے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. نتیجہ قحط آ جاتا ہے, اور اس قحط کے نتیجے میں انسان اور جانور سب بھوکوں مرنے لگ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ صرف ہوا نے اپنا کام چھوڑ دیا. صرف ہوا نے اپنا کام چھوڑ دیا, اور یہ ہوا لے کے اڑے گی جب جب کہ رطوبت بنے, اور رطوبت کا بنانا یہ پانی کا کام ہے. پانی کے اندر ٹھنڈک ہوگی, پھر وہ ٹھنڈک کے اوپر حرارت یعنی سورج کی روشنی پڑے گی. اس حرارت کی وجہ سے پانی کے بخارات اڑیں گے, وہی بخارات بادل بنیں گے, انہیں بادلوں کو لے کر ہوا چلے گی. اب اگر پانی نے اپنے اندرون سے رطوبت ہی ختم کر دے، ٹھنڈک کا مزاج ہی ختم کر دے، اس کام نہ آئے، پھر کیا ہوگا؟ وہی چیز سارے عالم کو نقصان پہنچائے گی۔ زمین کا مزاج ہے پستی کی طرف رہنا، نیچے کی طرف۔ اب یہ نیچے ہوگی تو ہی ہمارے سارے چلنے پھرنے کے نظام چلتے رہیں گے۔ اگر یہ نیچے رہنے کو پسند نہ کرے تو پھر بتاؤ کہ زمین کی تہوں میں جو آگ پوشیدہ ہے اس سے تم کیسے بچ پاؤ گے؟ میں نہیں کہنا زمین کی تہوں میں آگ ہے، آپ سائنس پڑھنے والے ہوں تو آپ کو پتا چلے گا گیس کہاں ہوتی ہے، زمین کے نیچے۔ آگ کہاں ہے پھر؟ زمین کے نیچے۔ پیٹرول کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے۔ تو پھر آگ کہاں ہوگی؟ زمین کے نیچے۔ ڈیزل آپ کو زمین سے نکلتا ہے، پیٹرول آپ کو زمین سے نکلتا ہے، گیس آپ کو زمین سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہیں، اور ان کا مادہ اوپر آنا ہے اور زمین کا مادہ نیچے جانا ہے، دونوں ایک دوسرے کے سمت مخالف میں چل رہے ہیں، وہ اوپر کو اٹھتی ہیں، ان کی نیچے کو دباتی ہیں۔ اب اگر زمین یہ کہے آگ اوپر آنا چاہتی ہے، اس کے مزاج کے اعتبار سے میں پستی کی طرف کیوں جاؤں، چلو اس کو راستہ دیتی ہوں تھوڑا سا ہٹ جائے، پھر زلزلے خمدار ہوتے ہیں، پھر کیا ہو؟ سب کو پتا ہے ایک زلزلے کا جھٹکا کس کس کو بے کر کر دیتا ہے، اچھی اچھی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، تب تک خوشحال رہنے والے گھرانے ویران ہو جاتے ہیں، آباد مکان مکینوں سے خالی ہو جاتے ہیں، اور کوئی وہاں الو بھی بھولنے والا نہیں ہوتا، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عالم کبیر میں ان تمام عناصر کو اپنے محل پر قائم رکھنا اور ان کو جکڑے رکھنا، اس کی وجہ سے کائنات کے نظام میں امن قائم رہے، اور یہ کون کرتا ہے تو وہ فقط اللہ ہے جو اپنا اسم مبارک المؤمن بنتا ہے۔ نظام سمجھ میں آئے؟ نظام کا ربوبیت، امن کے قیام کے لیے زمین کو قابو میں رکھنا ضروری، قیام امن کے لیے بارشوں کا برسنا ضروری، اور اس کے لیے ہواؤں کا نظام چلنا ضروری، اس کے لیے سمندروں کا نظام چلنا ضروری، پانیوں کا نظام چلنا ضروری، ہواؤں کا نظام چلنا ضروری، حرارتوں کا نظام چلنا ضروری، زمین کا قابو میں رہنا ضروری، اور ان سب کو قابو میں رکھ کر عالم انسان و جان، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، عالم انسانی کو امن کون بخشتا ہے؟ فقط وہ انسان سے جو اپنی صفت میں المؤمن ہے، وہ اللہ۔ یہ ہے عالم کبیر۔ اسی عالم صغیر میں اپنے انفس میں غور کریں، یہی چار عناصر پائے جاتے ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے صاحب آگ کے بارے میں، مٹی کے بارے میں تو ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، پانی کے بارے میں تو ہے کہ تمہیں پانی سے بنایا گیا ہے، لیکن آگ اور ہوا سے بنائے گئے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، ایسا خیال آ سکتا ہے۔ تحقیق اہل صوفیہ کی یہ ہے کہ انسان میں یہ چیزیں وضعیت ہیں، اور یہ پروردگار عالم کا نظام ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا دلائل عقلیہ سے۔ دیکھیں، جہاں انسان کی عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے نظام وحی شروع ہوتا ہے، جہاں انسان کی عقل نہ جا سکے پھر اللہ پاک رہنمائی فرماتے، اور جہاں عقل جاتی ہو پھر وہاں رہنمائی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ نے دی ہے اسی سے سمجھ لو، سیدھا سا اصول ہے۔ سانس کے لینے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچتی نہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کرو، اور پانی تو آپ کو انسان میں ہے، لیکن اس کی صورت کری کیا ہے، کیسے پہچانے کہ آپ انسان حضور میں ہے؟ خوشی کا ہمارے شیخ نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے کسی انسان میں آگ ہے، اس کو دیکھنا ہو تو ایک کام کرو، اسے گالی دے دو، دینا نہیں، ایک مثال ہے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہو، کسی نے آپ کو گالی دے دی، پھر کیا ہوگا؟ بڑھتے قدم رک جائیں گے، مچھلیاں پڑ پڑانے لگیں، آستین چڑھ جائیں گے، نگاہوں میں سرخیاں آ جائیں گی. نگاہوں میں سرخیاں یہی اس آنکھ کی نشاندہی ہے. اور پھر انسان خواب سے باہر ہو جائے گا. جسم اس کو دیکھو ہاتھ لگاؤ تو اس کے رگیں پر پڑانے لگے گی اور اس کے جسم میں حرارت محسوس ہوگی, گرمی محسوس ہوگی جو اس کے جوش اور جذبے کا اظہار کرتی. پھر وہ آنکھیں سے باہر ہو کر اس کو ایک تھپڑ مار دے پورے غصے کے ساتھ. ارے کیا ہو گیا, یہ جملہ ہی تو کہا تھا اس نے. آپ کہتے کیا معلوم صاحب, ارے تن بدن میں آگ لگ گئی, جب اندر ہے نہیں تو لگی کہاں سے, ہے نہیں تو لگی کہاں سے. اس آنکھ کے لگنے کا محاورہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں واقعتاً انسانی وجود میں ہے لیکن اس کی شکل بدلی ہوئی ہے, صورت اس کی ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہے ضرور. اب ان ساری چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر انسانی جسم کو حرارت نہ ملے, جسم کو حرارت نہ ملے تو انسانی جسم کو بقا نہیں مل سکتا. ایک انسان کو جتنی گرمی کی ضرورت ہے اس کو ٹیمپریچر کہتے ہیں, ادیپا کے استرام. اگر آپ 99% 100 میں سے 99% آپ میں حرارت پائی جاتی ہے تو آپ کو درمیانی آدمی کہا جاتا ہے, اوسط آدمی کہا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, جتنی حرارت چاہیے اتنی تو ہے. اگر ٹیمپریچر اوور ہو جائے 101, 102 تو آپ کو کیا کہتے ہیں, صاحب آپ فوری دواخانے میں شریک ہوں, اتنے جسم میں آگ کی ضرورت نہیں ہے, حرارت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حرارت ہے یہ آپ کی طبیعت کو ہلاکت میں مبتلا کر سکتا ہے, آپ کے جسم کو مردہ کر سکتا ہے. اس لیے آدمی کیا کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے. اب آپ غور کریں, یہی ٹیمپریچر اگر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے, جتنی گرمی بدن انسانی کو ضروری ہے اتنی گرمی نہ ملے. جیسے برفی ہے کسی مقام میں آپ چلے جائیں, کبھی کشمیر کے ٹھنڈے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا جب برف پڑتی ہے پھر کیا حال ہو جاتا ہے. آپ چادر اوڑھتے ہیں, چادر کافی نہیں ہوتی تو اوپر سے کمبل ڈال دیتے ہیں, کمبل کافی نہیں ہوتی تو آدمی اپنے آگے آگ چلا لیتا ہے, پھر اس آگ سے اپنے آپ کو تاپنے لگ جاتا ہے. یہ کیوں تاپ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنی حرارت مطلوب ہے وہ حرارت مطلوبہ مقدار کے اعتبار سے کم ہے, لہذا اس کو حرارت پہنچائی جائے. اگر یہ حرارت نہ پہنچے تو پھر یہ جسم حرکت کرنے سے عاجز آ جائے گا, جسم حرکت نہیں کر سکتا. تو بیلنسنگ ضروری ہے حرارت. اگر انسان کے اندر روم میں آگ نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے. ہوا بھی ضروری جس سے انسان کی زندگی, آگ ضروری جس سے انسان کی بقا ہے. اور انسان بنایا گیا ہے مٹی سے اور پانی سے, اس کی صراحت تو دراز النس سے موجود ہے, قرآن شریف سے موجود ہے. اس پر پھر کسی اور بات کے اور مثال کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں, مثالیں وہاں بیان کی جائیں جہاں نس سے قطعی نہ ہو. اسی کو ایک شاعر نے ایک جملے میں کہا, زندگی کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے, عناصر کا ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے, عناصر کا, آگ پانی مٹی ہوا کا ظہور ترتیب. یعنی جس میں انسانی میں آگ پانی مٹی ہوا کی جو ترتیب اللہ نے قائم فرمائی, جب تک وہ قائم ہے تو زندگی زندگی کہلاتی. اب موت کو سمجھو کہ موت کیا ہے. اگلے مصرے میں شاعر کہتا ہے, موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. عناصر کا پریشان ہونا ہی انسان کی موت کہلاتا ہے. یعنی پانی مقدار سے پڑ جائے رات مر جاتا ہے, سانس لینے نہیں آتی. اور اگر ہوا پڑتا ہے پھر آدمی پھٹ جاتا ہے, حرارت پڑتا ہے پھر آدمی مر جاتا ہے. اور اگر اس کے مادے سے جو جسم کے اندر مٹی ہے اسی کو ختم کر دیا جائے تو بچتا ہی کیا ہے, ڈھانچہ ہی تو مٹی کا ہے. تو انہی اجزاء کا جب پریشان ہونا ہوتا ہے یا اپنے محل سے ہٹنا ہوتا ہے یا اس میں کمی اور پیشی ہو جاتی ہے, اس کو پریشانی سے شاعر تعبیر کرتا ہے. موت کیا ہے, انہی عناصر کا پریشان ہونا, جب یہی عناصر اپنے محل سے ہٹ جائیں یا زیادہ ہو جائیں یا گھٹ جائیں، جس کو پریشانی سے تعبیر کیا ہے یہی پریشانی سبب موت ہے انسان. ایسے مصنف اللہ کی مرضی، اللہ پاک جب چاہے انسان زندہ ہو جائے، جب اللہ چاہے انسان کو موت واقع ہو جائے. حقیقت کے اعتبار سے حقیقت ہے، معنویت کے اعتبار سے یہ سب کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب ہے کہ پروردگار عالم ان عناصر کو کیسے جمائے ہوئے ہیں، یہی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں. اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو یاد رکھو ان سب کا کرنے والا کون ہے؟ جس میں انسانی میں آپ کے پیدا کرنے والے کون، جس میں انسانی کو مٹی اور ہوا اور پانی سے مرتب کرنے والے کون، ان سب کے بنانے والے اللہ، ان کو اپنے اپنے محل میں قائم رکھنے والے کون، ان کو محل میں قائم رکھنے والے اللہ، ان کو پریشان ہونے سے یعنی اپنے محل سے ہٹنے سے روکنے والے کون، اللہ، اور ان کو حسب مقدار حسب ضرورت جس میں انسانی میں جاری رکھنے والے کون، اللہ. اسی لیے اللہ پاک المؤمن کہلاتے ہیں کہ اللہ المؤمن ہے. ساری نظام کائنات میں آپ کو امن نظر آتا ہے کہ یہ فساد رونما نہیں ہوتا اور آفات ہمیں نظر نہیں آتے. اور جب انہی میں سے جب اللہ پاک جہاں چاہتے ہیں کہ اب یہ عزم بدن، یہ پوری کائنات ایک جسم ہے، ایک جسم کے مانند ہے، اس کا کوئی عزم بدن اگر سڑ جاتا ہے پھر پروردگار عالم وہیں پر عناصر کا نظام بگاڑ دیتے ہیں یا اس سے اپنے ربوبیت کی اور المؤمن کی تجلی کو اٹھا دیتے ہیں. اعتبار نتیجہ یا زلزلے نما ہوتے ہیں، یا طوفانوں کے دم و گجات ہوتے ہیں، یا ہواؤں کے چکر ہوتے ہیں، یا پھر حرارتوں کا ایسا نظام ہوتا ہے کہ کارساریوں کی وجہ سے انسانی زندگیاں مفلوج ہو جاتی ہیں اور پوری کائنات کا نظام، اس جگہ کا نظام درہم و برہم ہوتا ہے. اس جگہ سے اللہ نے اپنے المؤمن کی رب تجلی اٹھا لی، اعتبار نتیجہ یہ فساد رونما ہوا، یہ آفت رونما ہوئی. اور جب اللہ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ امن کا معاملہ، کسی کے ساتھ سلامتی کا معاملہ، تو پھر پروردگار عالم اس پر اس میں المؤمن کی تجلی کو ڈالے رکھتے ہیں، اعتبار نتیجہ عالم کبیر بھی محفوظ ہوتا ہے، اعتبار نتیجہ جس میں انسانی عالم صغیر بھی محفوظ اور معمول رہتا ہے. مومن کا مانتا امن سے ہے، امن یعنی خود امن میں رہے دوسرے کو امن دے، خود معمون رہے دوسرے کو امن بخشے، اور یہ فقط اللہ پاک کی ذات، کوئی نقصان اس کو کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا، اس طرح کا کوئی خوف اس کو لائق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے معمون ہے امن میں اپنی ذات کے اعتبار سے. مخلوقات اللہ پاک کی جانب سے امن میں ہے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اس جملے کو قرآن آیت کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں. قرآن کی آیت میں پروردگار عالم نے جو اشارات بیان فرمائے ہیں یہ وہ ہیں، مخلوقات جب ایمان والی ہوتی ہیں تو اللہ پاک انہیں امن دے دیتے ہیں. یعنی کفر سبب ہلاکت ہے مادیات میں بھی، شرک سبب ہلاکت ہے روحانیات میں بھی. کفر شرک جسم کو بھی برباد کرتے ہیں، کفر شرک روح کو بھی برباد کرتے ہیں، اور وہی ایمان انسان کے لیے دنیا میں بھی پیغام امن ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی امن ہوتا ہے. جو ایمان لے آتا ہے پروردگار عالم پر وہ وہیں طور محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس نے ایمان لایا اور اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی. اب اس کو خوف نہیں ہو، کس بات کا خوف؟ جن جن باتوں کو بطور وعدہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، مثلا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کو اختیار کرو گے تو ہم تمہیں جنت الفردوس کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تم سے جنت الفردوس کا وعدہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اس وعدے کے بارے میں ایک مومن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس خوف سے بری ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا اس کو ڈر نہیں رہتا. میں ایمان لایا تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں ایمان لایا تو اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے. ایمان والے کو خوف نہیں ہوگا، وہ مستقبل کے اعتبار سے پروردگار عالم کی جانب سے معمول ہو جاتا ہے، امن دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تو وعدے کے بارے میں صراحت نے فرمائی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ پھر اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اللہ اس کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. خوف سے امن ہو گیا مستقبل کے اعتبار سے، ان فیوچر اس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد جو وعدے اللہ نے کیے ہیں کیا وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا؟ ایمان والے کے دل میں ریبریاں، ایمان والے کے دل میں شک پیدا نہیں ہوتا، تردد نہیں آتا، بشرطے کہ ایمان اس کا صحیح کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب وہ بڑے جابر ہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ حاکم الحاکمین ہیں، وہ جبار ہیں، وہ بہار ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری پکڑ ہو جائے۔ ایمان والے کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ ضرور پکڑ فرماتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر لوں تو پھر میرا مولا ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ ظلم سے مبرہ اور پاک ہے، ظلم کرنے سے اللہ محفوظ ہے۔ لہذا یہی اطمینان ایک مومن کو ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا، لہذا میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر ایک انسان جو ایمان لاتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، اس ایمان لانے میں میرا ایمان لانا کیوں کر ہوا؟ اس کیوں کر ہونے کو سمجھنے کے لیے بھی اس میں المؤمن ہی مؤمن اور معامن ہوتا ہے۔ اس میں المؤمن کے معنی شہادت کے دینے کے ہیں۔ جب کوئی بندہ شہادت دیتا ہے کہ میرا اللہ رب ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے پیغمبر برحق ہیں اور خاتم الانبیاء، یہ ایمان لاتا ہے۔ ایمان لایا کیسے؟ ایمان لاتا ہے اللہ کی توفیق و عنایت سے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر توفیق الہی شاہ میرے حال نہ ہو پھر کسی کو ایمان نہیں ملتا۔ جو ایمان والا ہے وہ اتنا سمجھ لے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے۔ کیوں؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ ہم کے خلوق میں ایمان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لہذا آدمی ایمان لاتا ہے۔ کیوں ایمان لائے سمجھ آئی بات؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان محفوظ رہے۔ وہی جو مثالیں تھیں عناصر کی، یہ سب کیا تھی؟ یہ آفات سے امن دینے والا کون ہے؟ اب جو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عذابات سے امن دینے والے کون ہیں؟ امن دینے والے تو المؤمن ہیں جو اللہ ہیں۔ عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت دل میں ڈالی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس نے لکھ دیا تو اس کو مومن بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہی بسبب ایمان، بسبب شہادت الوہیت الہیہ، بسبب شہادت رسالت محمدیہ، یہ جنت مداخلے کا سبب بنتا ہے۔ جنت مداخلے کا یہ سبب ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ تو عذاب سے جہنم کا عذاب کب ملے گا؟ جب آدمی ایمان سے نکل جائے، کفر میں پڑ جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، یا پھر جس کو فجور کی انتہا پہنچ جائے تو اللہ تھوڑا سا مٹارنے کے لیے ہی صحیح جہنم میں ڈال دے۔ پھر بات کو ایمان کی وجہ سے نکال بھی لیں گے، لیکن پہلے حال یہ کہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یہ اللہ المؤمن کی شان۔ اور وہی المؤمن جب کسی کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتا ہے، آفات سے بچانا چاہتا ہے، اس میں المؤمن کی تجلی ڈالتا ہے، تو عناصر اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ عالم کبیر بھی محفوظ و معمون رہتا ہے، عالم صغیر بھی محفوظ و معمون رہتا ہے۔ جب پروردگار عالم کسی کو عذابات سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ المؤمن کی تجلی اس کے باطن میں ڈالتے ہیں، اعتبار نتیجہ وہ ایمان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے لیے اس کے دل میں ایمان لکھ دیا جاتا ہے اور وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ پھر پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے اس کی امید معاملت فرماتے ہیں، اعتبار نتیجہ فرشتوں کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو خیر کے فرشتے خیر کا القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف اس کو رغبت دلاتے ہیں، اور انسانوں میں بہت سے انسان اعمال صالحہ کی اس کو رغبت دلاتے ہیں۔ اعتبار نتیجہ جب یہ اعمال صالحہ کو کرتا ہے تو پروردگار عالم کے جمالیات کے مظہر جنت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ اس طور پر اس کو جہنم کے عذابات سے محفوظ اور معمون فرماتے ہیں۔ کیسے اللہ پاک کیوں کر ایمان دیتے ہیں اور کیسے اللہ آفات سے بچاتے ہیں، کیسے اللہ عذابات سے بچاتے ہیں، ان شکلوں کو ذہن میں رکھیں۔ ان تمام کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اس میں المؤمن کی تجلی انسان کو آفتوں سے بھی بچاتی ہے، المؤمن کی تجلی ہی انسان کو عذابات سے بچاتی ہے۔ جب کوئی آدمی یا کوئی جگہ والے آفتوں میں گھرے ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی اس میں المؤمن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ، اے اللہ آپ ہی امن دینے والے ہیں خوف میں، اے اللہ آپ ہی امن دینے والے ہیں فسادات میں، آفات میں، مصائب میں، حالات میں، اے اللہ آپ امن عطا فرمائیے۔ اللہ کی اس میں المؤمن کے ذریعے سے آفتوں سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے، اللہ ہی پناہ دیتے ہیں۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے سالکین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی اس میں المؤمن سے تخلق پیدا کرو اور اس میں المؤمن کے ذریعے سے اللہ سے استعانت طلب کرو۔ تخلق کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بات رہ جاتی ہے، اس کے عرض کرنے کے بعد میں ہم تخلق پیدا کرنے کا طریقہ عرض کریں۔ وہ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم مؤمن کیا ہے؟ مؤمن شہادت دینے والا، ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہتا ہے تو ایمان والا کہلاتا ہے۔ اب اللہ نے المؤمن کہا ہے اپنی ذات کو، تو وہ کس کی شہادت دے رہا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ خود اپنی ذات کی شہادت دے رہا ہے، اللہ اپنے صفات کی شہادت دے رہا ہے، اللہ اپنے کمالات کی شہادت دے رہا ہے۔ اس کا اپنی ذات سے اپنی صفات کو، اپنے کمالات کو جاننا اور اس کی گواہی دینا، اپنے کمالات سے حضرات انبیاء کو واحد کرانا، علم دینا، اسی طریقے سے اس پر قائم رہنا، یہ بھی شہادت کہلاتا ہے۔ اور اس کو ملتزم کرنا، یعنی آدمی پر لاگو کرے کہ میں یہ ہوں تم مجھے یہ مانو، میں یہ ہوں تم مجھے یہ مانو، یہ چار باتیں شہادت کے معنی میں آتی ہیں۔ اللہ اپنی شہادت دے رہے ہیں اپنی ذات کی کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، لائق عبادت میں، صاحب کمالات میں، صاحب قوت و قدرت میں، صاحب عظمت و شوکت میں، اللہ اپنی ذات کو بہین طور جانتے بھی ہیں۔ اور یہی اپنے کمالات اور یہی اپنی عظمتیں اللہ پاک نے دکھلائی حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی رؤوس قدسیہ کو۔ اللہ پاک اپنے ان کمالات سے قائم اور باقی ہیں، اپنے کو لازم کیا انہوں نے اس کے ساتھ اور ملتزم کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والوں اپنے نبی نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ تمہیں خبر دے دی ہیں، اور اس خبر کے مطابق تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس عقیدے کو لازم کر لو کہ اللہ ہی کو صاحب کمالات، صاحب عظمت و شوکت جانو اور اللہ ہی کو صاحب امن جانو۔ لہذا اللہ کے المؤمن کے معنی شہادت دینے کے بہین طور ہے کہ اللہ اپنی ذات کی شہادت دیتے ہیں، اپنی خبر دیتے ہیں انبیاء کو، اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں اور اس کی ایمان کی اللہ پاک تلقین فرماتے ہیں۔ اس سے تعلق قائم کرنے، اس سے تخلق پیدا کرنے کا طریقہ تین باتیں علماء نے بیان فرمائی، صوفیاء نے بیان فرمائی۔ جو لوگ اس اسم پاک کے ساتھ تعلق اور تخلق پیدا کرنا چاہیں، انہیں مصلحت عامہ اور امن عامہ کا محب اور معاون ہونا چاہیے، یعنی امن کے لیے۔ بسا اوقات آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں چاہتی، لیکن مصلحت وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ صاحب اس وقت یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس چیز کو بعد کے لیے چھوڑ دو، تو اس کو مصلحت عامہ کہتے ہیں۔ فساد عام سے بچنے کے لیے کسی چیز، کسی رائے کا قائم کر لینا، یہ کیا ہے؟ امن عامہ کا سبب ہے، فساد سے بچنے کا سبب ہے۔ فرمایا ایسے جتنے کام ہیں جو فساد سے بچنے کا سبب ہو، ایسے تمام کاموں میں مصلحت کا ساتھ دیں اور امن کا ساتھ دیں، اور قیام امن میں جو اس کام کو کر رہے ہیں ان کے مومن اور معاون بننا، اس میں المؤمن سے تعلق کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر دو، فساد انگیز تحریکوں اور گندی سازشوں، چاہے فساد عالم انسانیت کے لیے، اس میں دو باتیں ہیں ذہن میں رکھیں۔ فساد کیا مذہبی شکلیں بھی بن گئی، ایک مذہب دوسرے مذہب کے ساتھ مخالف ہوا اور ہر یہ ہو گئی، یہ ایک دوسرے کی حد و غلط قریب اور آمادہ ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ہر ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے، ہر ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور نابود کرنے کی سعی اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں حضرت صوفیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنی ایسی تحریکیں ہیں جو چاہے مذہب کے نام پر، جو چاہے سیاست کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے والی ہوں، ایسی تمام فساد انگیز تحریکوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور ایسی جو سازش جہاں ہو رہی ہے ان سازشوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اس سے کیا ہوگا، امن قائم کرنے والا تو نہ ہو لیکن امن قائم کرنے والوں کا مہتر معاون ہو کر اللہ کے اس میں المؤمن کی تجلی گاہ ضرور بن جائے گا۔ چاہے تجھ سے دوسرے کو امن ملے نہ ملے، لیکن ایک عام آدمی جب اس طرح کرتا ہے کہ فساد انگیز تحریکوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو اس کی ذات تو اپنے جگہ محفوظ اور معمول رہے گی۔ یہ کہنا ہے حضرت صوفیہ۔ تیسری چیز جو بتائی گئی جو ہم اب تک سناتے آئے، ان کو ایک لائن میں ایک سطر میں ذہن میں رکھنے کے لیے یوں فرمایا، جو لوگ اس میں المؤمن کے ساتھ تخلق پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے ضابطے معلوم کریں اور امن کے ضابطے معلوم کریں کہ کیسے کیسے کائنات میں امن قائم ہو سکتا ہے، اس کو معلوم کرنا، کیسے کیسے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے اور ایمان کے کمال کو پایا جا سکتا ہے، ان کو معلوم کرنا اور ان پر اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ یہ تین باتیں حضرت صوفیہ نے بتائی کہ اگر کوئی آدمی یہ تین کام کرے گا تو اللہ جل شانہ اس میں المؤمن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا شمار ہوگا، اس کی صفت کے ساتھ تخلق ہوگا اور گویا امن کا ایک رنگ جو پروردگار عالم کا ہے وہ رنگ اس پر چڑھے گا، جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ ہے اس میں رنگ جاؤ اور یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ، بہت خوبصورت رنگ پوری کائنات میں امن کو عام کرنے کے لیے، مرتفع الفساد رفع الفساد کے لیے اور خود بھی محفوظ اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس سے بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اسم سے تخلق پیدا کیا جائے اور وہ اسم المؤمن۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اسم مبارک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے پوری کائنات میں اللہ امن عام امن کو عام فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ دو خواتین کے نام آئے ہیں، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے صحت کے لیے، اللہ پاک دونوں کو صحت عطا فرمائے۔ غیر اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ
لا اله الا الله لا إلا الله
صلى الله عليه وسلم الله حافظنا الله ناصرنا الله شهيدنا الله معنا اللهم نبر قلوبنا من نور معرفتك وحرم قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله.
سیرت رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اے کریم مولا
ہم اسی دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال کا رکھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائیے، باقی زندگی نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، غنیوں کو سخی بنا دیجیے، سخیوں کو متقی بنا دیجیے، سب کو اخلاص کے باقی جذبات عطا فرمائیے، اللہ کتنے نوجوان ہیں روزگار کے لیے دسترسی ہوتے ہیں، کھانے پہ مجبور ہیں، مولا کریم آپ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیں گے، ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیں گے، باقی زخم کے لیے حلال روزیاں میسر فرمائیں گے، باقی زخم کے لیے حلال روزیاں میسر فرمائیں گے، اللہ بہت سو میں ہم اللہ ہم نے بہت سو باپ نے مال ادا فرمایا، مگر مولا ہم برکتوں کے بھکاری ہیں، اللہ ہم سب کو ہم سب کی جان مال میں برکت دے دیجیے، رشتہ داروں میں برکت دے دیجیے، مال اولاد میں برکت دے دیجیے، ایمان میں برکت دے دیجیے، مولا شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے، کفر و نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا عصر حاضر میں جتنے مربجات چل رہے ہیں مولا سب کے درمیان اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیے، نبوی طریقے سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے، مولا شیطان کے مکارج سے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ نفس و شیطان سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے، اے اللہ آپ کے مؤمن ہیں، اے اللہ فسادات سے آفتوں سے آپ کی امن نصیب فرماتے ہیں، اے کریم مولا عذابات سے آپ کی امن نصیب فرماتے ہیں، مولا اے کریم ہم سب کو جس ہمارے جسموں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، زمینی آفتوں سے حفاظت فرمائیے، آسمانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، غیر و نہار میں آنے والی آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا جان مال میں آنے والے مسائل سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا بہت کمزور ایمان والے ہیں، بہت ناقص ہیں، اے اللہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری آزمائشوں میں ہم کھڑے نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم نواز سے رسول تھے، اے اللہ انہوں نے اپنی جان دی، اے اللہ وہ ثابت قدم رہے، ہم کیسے ایمان کو بچا پائیں گے، اے اللہ ان آفتوں میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اے کریم مولا جن کے ماں باپ بیمار ہیں ہم سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کے بیوی بچے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، اے اللہ جن کے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کے رشتہ دار پڑوسی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، اے کریم مولا بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، جو مشغول ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو عصب زدہ ہیں ان کے عصب کو دور فرما دیجیے، جو نظر بد کے شکار ہیں اللہ ان کی نظر بد کو زائد فرما دیجیے، اے کریم مولا ہم بڑے اعتبار جسم بھی بیمار ہیں، بڑے اعتبار روح بھی بیمار تھے، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے، جسم روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم روح کو ترقی عطا فرمائیے، اے کریم مولا کتنے نوجوان ہیں جو شادیوں کے لیے لڑکیوں کی تلاش میں ہیں، کتنے لڑکی والے ہیں جو شادیوں کے لیے لڑکوں کی تلاش میں ہیں، مولا آپ نے جوڑے بنا رکھے ہیں، اے اللہ محبت کرنے والے جوڑوں کو بلا دیجیے، اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلاف ہے دور فرما دیجیے، جن بھائی بہنوں میں اختلاف ہے دور فرما دیجیے، جن بھائیوں کے مابین اختلاف ہے دور فرما دیجیے، اے اللہ مسلم جماعتوں میں جو اختلاف ہے اس کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اتحاد کو عام فرما دیجیے، ہماری منتشرہ قوت کو متحد فرما دیجیے، ہم سب کو ایک اور ایک بنا دیجیے، ہم سب کو ایک اقتدار میں چلنے والا بنا دیجیے، ہم سب کے دلوں میں معزت و محبت پیدا فرما دیجیے، ساری نفرتوں کو دور فرما دیجیے، جو اولاد اور ماں باپ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، مولا ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت پیدا فرمائیے، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت پیدا فرمائیے، میرے ماں جن اولادوں کی نافرمانیوں کے سبب سے ماں باپ نادان پریشان ہیں، فرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ کتنی ہی جوڑے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایک سارے اولاد نصیب فرمائیں گے۔ اے اللہ کتنے گھرانے ٹوٹنے کو ہیں، اے اللہ ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے جوڑ دیجیے، بچا لیجیے، اے اللہ ان کو جوڑ دیجیے، دونوں خاندانوں کے درمیان ان کو محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے جب مقدمات میں پھنسے ہیں باعث رہائی کا سامان فرمائیے، اے اللہ ہم جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں باعث رہائی کا سامان فرمائیے۔ اے کریم مولا ہمیں مال عطا فرمائیے، مالوں میں برکت نصیب فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، تقوی میں ترقی عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، اخلاص کا کمال عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، پھر خصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، اس ادارے کے ذمہ داروں کی حفاظت فرمائیے، اس ادارے کے سرپرستوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے علماء و مشائخ کی حفاظت فرمائیے، علم دین حاصل کر رہے مولا سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان بہو بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا سب کو وہ کچھ عطا فرما دیجیے جو سب کے دلوں میں ہے، آپ کے علی امتداد صدور ہیں، سینوں کے دلوں سے آپ واقف ہیں، اے اللہ بہت سے آرزوئیں زبانوں پر آتی ہیں مگر اظہار کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، مگر مولا آپ دلوں میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرمائیے، سب کی جائز آرزوئیں پوری فرمائیے، اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ بالخصوص اس ادارے کے جو ذمہ دار سرپرست ہیں، اے اللہ حافظ غوث رشیدی صاحب ابھی سفر حج سے واپس تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کی حج کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے لیے انہوں نے وہاں جو دعائیں مانگی ہیں انہیں ہمارے حصہ نصیب فرمائیں، اے اللہ وہ علی ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائیں۔ اے کریم مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، فقیرانہ حیثیت میں دامن پسارے ہوئے ہیں، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اپنے شاہِ نشان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، اگر صلاحیتیں نہیں ہیں مولا صلاحیتیں بھی تو آپ ہی عطا فرماتے ہیں، ایسا صلاحیت بھی دے دیجیے، جو کچھ مانگا مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجیے۔ ہماری دعائیں اپنے فخر سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔